بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلى آله. پروردگار عالم نے قرآن کریم کو کتاب حقائق بیان فرمایا ہے کہ یہ کتاب حقائق کو بیان کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ 100% حقیقت ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, کوئی چیز کم بیان نہیں ہوگی, کوئی چیز زیادہ بیان نہیں ہوگی. حقیقت جیسا کہ ہے اس خالق حقیقت نے اس کتاب کے اندر بیان کر دی. کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے مطالعے میں بہت کوتاہی کرنے والے ہیں, تو ان حقیقتوں سے خود بخود محروم ہو جاتے ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان کیا. ذرا ایک دفعہ کہنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور ہماری مجالس میں قرآن کریم کا ذکر ہے, لیکن اگر حقیقت اٹھا کے دیکھی جائے تو شاید 50 منٹ یا 1 گھنٹے کے مجلس کے اندر شاید و نادر ہی کہیں قرآن کریم کا ایسا کوئی ذکر شدت کے ساتھ آتا ہے جس میں خود قرآن کریم کو سمجھنے پہ اصرار ہو. معمولاً ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی ایک بات سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے, پھر ہم ڈھونڈتے ہیں اس کے اوپر قرآن کی کوئی آیت بھی اس کے اوپر کہی جا سکتی ہے یا نہیں کہی جا سکتی, اور وہ بھی یعنی اپنے چیپٹر کو پورا کرنے کی خاطر خود قرآن کریم سے کچھ اخذ کرنا حاصل کرنا اس کی معمولاً لوگوں کو عادت نہیں ہے. لہٰذا آپ نے بہت کم اپنی زندگی میں اپنی کسی عادت کو اپنے کسی عمل کو قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر تبدیل کیا ہوگا. یہ ممکن ہے کہ مثلا کسی ذاکر خطیب مولوی کی کوئی بات اچھی لگ گئی آپ کو اور اس کی وجہ سے آپ نے اپنے عمل کو تبدیل کیا ہو, لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہو ایسا نہیں ہوا ہوگا. اور یہ وہ فرق ہے وراثتی مسلمان اور سوچ سمجھ کر ہونے والے مسلمان میں. جو آدمی سوچ سمجھ کے مسلمان ہوا ہے وہ قرآن کو نبی اکرم کا معجزہ دیکھنے کے بعد مسلمان ہوا ہے, قرآن کریم کو اہمیت دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ قرآن کریم نہیں سمجھ پاتے تو پھر تعجب اس بات پر ہے کہ ہم نے نبی کو مانا کیوں ہے, کیونکہ اور تو نبی کا کوئی معجزہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے ہی نہیں. اگر ختم مرتبت نے فرمایا کہ درخت مثلا چل کر ان کی طرف آ تو ہمارے سامنے تو نہیں ہے, ہمارے سامنے جو کچھ موجود ہے وہ نبی اکرم کا صرف ایک معجزہ ہے جو عمومی طور پر موجود ہے. مثلا شاید کبھی چاند پر جائیں شق القمر کی کوئی خط ان کو مل جائے کہ مثلا چاند کے ٹوٹے ہونے کی نشانی ہے, ان لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جو معجزہ نبی اکرم کا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ قرآن کریم ہے. اس قرآن کریم کو اگر نہیں سمجھ پائے تو تعجب اس بات پر ہے کہ ہم نبی کی نبوت کو کیسے مان رہے ہیں. اچھا وہ کیوں مان رہا ہے وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو وراثتی عمل ہے اسی وراثتی عمل کے تحت ہم نے نبی اکرم کی نبوت کو مانا ہے, دلیل کے تحت نہیں ہے, استدلال کے تحت نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی جوان سے آپ پوچھیں یا کسی بڑی عمر کے آدمی سے پوچھیں کہ ختمی مرتبت کی نبوت ثابت کرو کسی غیر مسلم کے سامنے تو عاجز رہ جائے گا, ثابت نہیں کر پائے گا, مشکل پڑ جائے گی اس کے لیے کہ ثابت کرے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اچھا اگر کوئی قرآن کریم کو کتاب حقائق سمجھ لے کہ یہ کتاب حقیقت ہے, تو وہ حقیقتیں ہیں کون سی جو اس کتاب کے اندر ہے؟ حقیقتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ قرآن کریم میں آنے والی حقیقتیں کون کون سی ہیں, اور اس وقت جو ہم جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے, اس کو ہم بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے. بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو سائنس بھی حقیقت کو جاننے کا ایک طریقہ ہے. مثلا سائنسدان فرض فرمائیں کہ زمین کی گہرائیوں میں دیکھیں گے کہ زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے, یہ بھی حقیقت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ حقیقت کی تلاش میں زمین کی گہرائیوں کو دیکھیں. یا مثلا جو سائنٹسٹ فلکیات کو دیکھتے ہیں, آسمانوں کے اندر غور فکر کرتے ہیں, وہ بھی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آسمانوں میں کیا ہے. کچھ سائنسٹسٹ اس بات کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ جو زمین بنی تھی تو کیسے بنی تھی, یہ بھی حقیقت جاننے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح مثلا اگر کوئی ڈاکٹر انسان کے بدن کے اوپر تحقیق کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کب زیادہ ہوتا ہے, کب کم ہوتا ہے, کون سے وائرسز ہوتے ہیں, کون سی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ بھی حقیقت جاننے کا ایک طریقہ ہے. پھر قرآن کریم نے کون سی حقیقتیں بیان کی؟ اچھا یہ ساری حقیقتیں تو یہ دنیا کے لوگ بظاہر قرآن کریم سے ہٹ کر بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی کامیاب ہوئے ہیں. اتنی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں, اتنے پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں, اتنے پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں, ہر روز ہو رہے ہیں, تو یہ لوگ بھی حقیقت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کامیاب ہوئے ہیں. پھر قرآن کریم نے وہ کون سی حقیقتیں بیان کی؟ قرآن کریم نے جغرافیہ کی حقیقتیں بیان نہیں کی. مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے افریقہ میں کون کون سے ملک ہیں, وہاں آبشار کیسے ہیں, وہاں جھیلیں کیسی ہیں, وہاں چشمے کیسے ہیں, یہ بھی حقیقت ہے. قرآن کی حقیقت کون سی ہے؟ قرآن نے چند ایسی حقیقتوں کو بیان کیا ہے جس کو انسان سمجھنے سے عاجز ہے. یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں جس میں انسان اپنا ذہن استعمال کرے سمجھ سکتا ہے. کچھ حقیقتیں ایسی ہیں انسان اپنے ذہن سے سمجھ ہی نہیں سکتا تھا, ان کو خدا تعالیٰ نے بیان کر دیا. مثلا فرض فرمائیے اس نے ارث کے اندر کہا, میراث کے اندر کہا کہ ایک مرد کا آدھا عورت کو ملے گا. اچھا اگر ہم سمجھنا چاہتے کہ مرد کا آدھا عورت کو ملے گا کتنا وقت چاہیے تھا ہمیں؟ شاید کل عرض ہوا کہ معاشرے کے اندر آنے والی تبدیلی 10-15 سال میں نہیں آتی, سینکڑوں سال میں آتی ہے. سینکڑوں سال تجربہ کریں گے تب پتا چلے گا کہ جو قرآن کریم نے ایک حکم دیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے. حتیٰ یہ حقیقتیں بھی دنیا سے تعلق رکھنے والی ہیں, ان کو بھی شاید ہماری عقل کشف کر لے. شاید جب انسانوں کا تجربہ ہزاروں سال کا ہو جائے تو وہ قرآن کریم کی ساری ایسی حقیقتوں پر ایمان لے آئیں گے. جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں سائنس کی ترقی ایسی رہی تو شاید اکثر قرآن کے احکام جو اس دنیا کے بارے میں ہیں وہ انسان اپنی عقل سے ہی کشف کر لیں گے. مثلا حتیٰ وہ جو ظاہری طور پر نجاسات وغیرہ کے احکام شاید ان کو بھی سمجھ لیں گے انسان. لیکن پھر بھی ایک چیپٹر ایسا تھا جس کے بارے میں حقیقتیں انسان اپنے ذہن سے سمجھ ہی نہیں سکتا تھا, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے یہ کہ خدا بتاتا, اور وہ تمام حقائق ہیں جن کا تعلق موت کے بعد والی زندگی سے. انسان جتنا بھی کوشش کر لے شاید یہ سمجھ لے کہ میرے زندگی میں آنے سے پہلے, اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی. کائنات کو بنے ہوئے 15 ارب سال ہوئے, اس نظام شمسی کو بنے ہوئے 5 ارب سال ہوئے, انسان کو آئے ہوئے مشکل سے 25-30 لاکھ سال ہوئے, بہت پرانی دنیا. تو شاید مثلا انسان یہ سمجھ لے کہ میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میرے اس دنیا میں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. یہاں عقل کا کوئی چیپٹر کام نہیں کرتا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے جیسے کہ مثلا سائنسدانوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمان کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اندر ایک دنیا بسی ہوئی ہے, تو حماقت کی حد یہ ہوئی کہ مثلا قبر کے اندر ڈکٹا فون مائکرو فون وغیرہ لگا کے سننے کی کوشش کی, سب حماقت ہے. قرآن جس حقیقت کو موت کے بعد بیان کر رہا ہے وہ قبر کے اندر پیش نہیں آئے گی. قبر تو ایک سمبولک ہے, ایک علامتی جگہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مثلا بہت سارے لوگ ہیں جن کی قبریں مثلا 1-2 سال کے بعد ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں شاید کچھ بچ جائے, اور اگر مثال کے طور پر 30-40 سال گزر گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. البتہ کچھ ایسے ہیں جن کی قبریں 1000 سال کے بعد بھی بالکل جسموں کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. مثلا شیخ صدوق کی قبر, وہ شیخ صدوق جس کو ہمارے بعض دوست احباب گالیاں بھی دیتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر, جب میں پڑھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں امام زمانہ ان کے بارے میں کیا کریں گے. سمجھ میں نہیں آتی بات. شیخ صدوق جس کے بارے میں یہ لوگ بعض اوقات کتابوں کے اندر توہین کر رہے ہوتے ہیں, ان کی قبر کا یہ عالم تھا کہ 1000 سال کے بعد شہر رائے میں آپ شاہ عبدالعظیم کے مزار پہ جائیں یقینا وہیں پر ہے شیخ صدوق کی قبر. 1000 سال کے بعد وہ قبر کھولنی پڑی تھی, پانی کے جانے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی. 1000 سال کے بعد وہ قبر کھودی تھی تو چھوٹی انگلی کے ناخن کے اوپر خضاب لگا ہوا باقی تھا. 1000 سال کے بعد اس کی توہین یہ کتابوں کے اندر کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم نے کچھ کشف کیا ہے. کیا کشف کیا ہے؟ شیطان کے راستے پہ آگے بڑھو پھر کہتے ہو کشف کیا ہے. جو دشمن نہیں کر پائے ہمارے ساتھ وہ ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. انسان کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور اس بحث میں پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کتنی عقل مندی کی بات کریں سامنے سے سوائے الٹی سیدھی باتوں کو کچھ سننے کو نہیں ملتا. خاموش رہیں تب مشکل اور بولیں تب جہالت. تو اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ انسان تنہائیوں میں خدا سے فریاد کرے کہ خدا یا ان کو کچھ سنبھال لے, ورنہ جس طریقے سے گمراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح اللہ کے بندوں کی توہین کر رہے ہیں, نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے پھر ان کے ساتھ یا اس قوم کے ساتھ. خدا ہم سب کو اللہ کی ہدایت پر چلنے کی توفیق دے گی. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. بس یہ وہ حقیقت تھی جو خدا نے متعلق بیان کی قرآن کریم کے اندر. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل اور بھی ہے کہ جب ہم قرآن کی کسی آیت کو نہیں سمجھ پاتے اپنی عقل سے, ایک تو غور نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, اور اگر کوئی غور و فکر کر بھی لیا اور نہیں سمجھ پاتے تو اپنے دماغ سے اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہم غلط سمجھ رہے ہیں یا ہمیں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہ عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ, کیا ترجمہ ہوگا اس آیت کریمہ کا؟ جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے دیکھے گا. اب کوئی پوچھے گا بھائی نیکی تو دکھائی نہیں دیتی, تو ہم فوراً اس کے جواب میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی جزا دیکھے گا. قرآن کریم نے کہاں جزا لکھا ہے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, خود اس نیکی کو دیکھے گا. قرآن تعالیٰ نے جزا نہیں لکھا ہوا یہاں. اب چونکہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی نیکی تو دکھائی نہیں دیتی, نیکی یعنی نیت, نیت دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں نیکی کو نہیں دیکھے گا یعنی نیکی کی جزا دیکھے گا, نیکی تو دیکھنے والی چیز نہیں. وجدوا ما عملوا حاضرا, وہ لوگ اس دنیا کے اندر جو کچھ انجام دے رہے ہیں اسے حاضر پائیں گے. جو کچھ انجام دیا ہے اسے حاضر پائیں گے. اب ہم پھر پھنس گئے, انجام دینے والی چیز کو کیسے حاضر پا سکتے ہیں؟ جو انجام دیا وہ تو ختم ہو گیا. مثلا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اسے میں وہاں حاضر پاؤں گا, کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے کہا یعنی اس کی جزا کو حاضر پائیں گے. صحیح ہے, دونوں دفعہ جزا لگا لیا اور اپنی مشکل کو حل کر دیا. کس مشکل کو؟ ہمیں قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی. اچھا اگر اس کو سیدھا سادہ ترجمہ لیں تو یہ بن رہا ہے جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اس نیکی کو دیکھے گا, جو ایک ذرہ برائی کرے گا اس برائی کو دیکھے گا. اگر یہ لے لیں تو اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں اس میں مشکل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز دکھائی کیسے دے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک چیپٹر ہم نیا کھولے ہیں, وہ کیا؟ مجھے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس سے کچھ خلق کر رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے دیکھے گا, یعنی میں جیسے ہی کوئی نیکی کرتا ہوں وہاں کوئی چیز خلق ہو جاتی ہے, اور جب میں موت کے بعد اس زندگی میں پہنچوں گا اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے دیکھوں گا, کیونکہ میں نے خلق کی ہیں, یہ میرے ہاتھوں پیدا ہوئی ہیں. ایک ذرہ برائی کروں گا اس برائی کو دیکھوں گا. کس اس کو کس نے خلق کیا؟ میں نے خلق کیا. اللہ نے میرا اور اس دنیا کا رابطہ ایسا رکھا ہے کہ یہاں ایک ذرہ نیکی کرتا ہوں وہاں کچھ خلق ہو جاتا ہے, یہاں ایک ذرہ برائی کرتا ہوں وہاں کچھ خلق ہو جاتا ہے. بس وہ جو اگلی دنیا ہے وہ کسی اور کی خلقت نہیں ہے, ہماری خلقت ہے, ہماری بنائی ہوئی ہے. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, یہاں پر بھی کچھ طاقتیں دی ہیں بنانے کے لیے, لیکن یہاں جو بناتے ہیں اس کا اثر نہیں ہے. وہاں پہ بھی صلاحیت دی ہے کچھ بنانے کے لیے, صرف یہ کہ اس کا اثر ہے. دونوں باتوں کی مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ ابھی ابھی سوچتے سوچتے اپنے ذہن کے اندر ایک درخت بنا سکتے ہیں. اپنے ذہن میں سوچیے ایک درخت, ہو درخت بن جائے گا آپ کے ذہن میں بن جائے گا. صرف مشکل یہ ہے کہ وہ جو آپ نے ذہن میں درخت سوچا ہے اس کا سایہ نہیں ہے, اس کا پھل نہیں ہے, اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, اسے پانی، حرارت، کھاد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں سوچا ہے بن گیا، بچے گا بھی نہیں، ختم ہو جائے گا. اس درخت سے آپ کو پھل نہیں ملے گا. اگر شیر سوچا ہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر سانپ سوچا ہے تو آپ کو ڈسے گا نہیں. لیکن آپ اپنے عمل سے جو کچھ خلق کریں گے وہ واقعی خلق ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا. اگر درخت خلق ہوا ہے درخت رہے گا، اگر سانپ خلق ہوا ہے سانپ رہے گا، اگر محل خلق ہوا ہے وہ محل رہے گا. جو کچھ خلق کریں گے سب کچھ بچے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل انجام دیا اس سب کو وہاں حاضر پائیں گے. مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے وہاں حاضر پائے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا اسے وہاں پر دیکھ لے گا. قرآن کریم کی صریح آیات اس عمل کے اوپر دلیل ہیں، اس قانون کے اوپر. اس قانون کو ہم کہتے ہیں تجسم اعمال، اعمال کا مجسم ہو جانا، اعمال کا جسم پا لینا، اعمال کا وجود کے اندر ظاہر ہونا. بس میں اور آپ اس دنیا میں بھی خلق کرتے ہیں، نہایت یہ کہ اس جس چیز کو ہم خلق کرتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ذہن کے اندر درخت خلق کرنے، عمارت خلق کریں، لیکن وہ جو اس دنیا میں خلق کر رہے ہیں وہ باضابطہ باقی رہنے والی چیز ہے. یہاں پر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اپنی غفلت میں ہوتے ہیں، کوئی ذہن کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کچھ خلق نہیں کرتے. وہاں ایسا نہیں ہے، جو ایک سیکنڈ بھی آپ وقت گزار رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں کچھ بن رہا ہے. اچھا یا برا یہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں. اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا کو ہم کہتے ہیں برزخ. یہ دنیا ہے برزخ کی دنیا، اور وہ جو برزخ کی دنیا ہے وہ میرے اور آپ کے اعمال اور اخلاق کی دنیا ہے، اور اس کے بعد جو قیامت آئے گی وہ میرے اور آپ کے عقائد کی دنیا آئے گی. اس کو تھوڑا سا تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. شاید ہمیں روایات میں اس طرح کی چیزیں سننے میں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر پہلا سوال قبر میں نماز کے بارے میں ہوگا، آپ سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس دنیا میں جائیں گے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کچھ چیزیں ہیں جو اس دنیا کے اندر سوال جواب ہونی ہے، ان کا اثر دیکھنا ہے، اس دنیا سے مطلب برزخ. اور کچھ چیزیں جو اس دنیا کے اندر، یعنی محشر اور اس کے بعد قیامت. یوں لگتا ہے جیسے یہ جو فوری آنے والی دنیا ہے یعنی برزخ، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنا کچھ بھی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں اور ہمارے اخلاقیات ہیں. اور وہ جو جب اس دنیا کے بعد محشر میں اٹھیں گے وہاں سے عقائد کی دنیا شروع ہو جائے گی، پھر وہ جو عذاب حساب کتاب ہوگا وہ سارا کا سارا عقائد کے اوپر ہو رہا ہوگا. بس یہ جو برزخ ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ جو قیامت سے پہلے کی دنیا ہے یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی دنیا ہے. کب شروع ہوگی؟ مرنے سے کچھ پہلے شروع ہو جائے گی، مرنے کے بعد شروع نہیں ہوگی، مرنے سے کچھ پہلے شروع ہو جائے گی. یعنی جس شخص کے سامنے ملک الموت پہنچ جائیں گے یہاں سے اس کی برزخ شروع ہو جائے گی. ابھی دنیا میں ہوگا لیکن اپنی برزخ کو شروع ہوا پائے گا، یعنی مرنے سے پہلے یہ سمجھ جائے گا کہ اب میں کہاں جانے والا ہوں، لہذا موت کی شدت بہت شدید ہوگی. اگر اچھا انجام ہوگا تو اس کی موت بہت لذیذ ہے، بہت بہت ہی قابل تحمل، بہت ہی پرسکون. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لیے بہت اچھا انجام دیکھ رہا ہے. جب اپنا اچھا انجام دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے موت کو قبول کر لینا جو آنی آنی ہے، میرے انکار یا قبول سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن قبول کرنا آسان ہوگا کیونکہ نتیجہ بہت اچھا ہے. اور اگر نتیجہ برا ہے تو ملک الموت کا رویہ بھی برا ہے، اس کے ساتھ آنے والے فرشتے بھی برے ہیں، برے رویے کے والے ہیں، اور وہ جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے وہ انتہائی ہولناک ہے. اسی طریقے سے موت کی شدت بھی اسی حساب سے کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے جس حساب سے اس کو انجام نظر آتا ہے. بس برزخ موت سے تھوڑا پہلے شروع ہو جاتی ہے، وہ جگہ جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، ملک الموت آنکھوں کے سامنے. برزخ میں کس چیز پر کیا بنتا ہے؟ برزخ میں بہت ساری چیزیں بنیں گی. مثلا اس دنیا کو دیکھ لیں، یہ دنیا جو مادی دنیا ہے یہ کہتے ہیں سب سے چھوٹی دنیا ہے ہر لحاظ سے. اس کی زندگی کتنی ہے؟ 50-60 سال. اس کی زندگی کتنی ہے؟ لاکھوں سال. اس دنیا کے اندر رنج و الم کتنا ہے؟ کتنی تکلیف ہے؟ ایک جان کے برابر. ایک دفعہ جان نکل گئی اس دنیا کی تکلیفیں ختم ہو گئی. اس دنیا کی رنج و الم میں شدت نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے اوپر بہت شدید رنج ٹوٹا تو شاید مر جائے گا، تو رنج و الم میں شدت نہیں ہے، اور جتنا بھی رنج ہے ایک موت کا ہے. اس دنیا کے اندر رنج و الم ایک موت کا نہیں ہے، ممکن ہے لاکھوں موت کا ہو، مرے زندہ ہو، مرے زندہ ہو. قرآن کریم کی شاید گواہی اس کے اوپر کہ ایسا ہوگا کہ بار بار زندہ کیے جائیں گے، بار بار مارے جائیں گے. اس دنیا کے اندر خوشی محدود ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی خوشی ہے کسی غم کے ساتھ ہے. اس دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو کسی غم کے ساتھ نہ ہو. جتنی بھی خوشیاں لے گا کوئی نہ کوئی غم پیچھے ہوگا. اور اس دنیا کے اندر اگر خوشی ہوگی تو انتہائی پائیدار خوشی ہوگی. تو یہاں پہ ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک وقت غذا کھا کے خوش ہو جائے، کچھ پیسہ لوٹ کر یا جمع کر کے خوش ہو جائے، کچھ دیر عیاشی کر کے خوش ہو جائے، لیکن اس کے بعد ان عیاشیوں سے تھکاوٹ ہے. اس دنیا کے اندر خوشی کی کوئی حد نہیں ہے، اور نہ اس دنیا کی خوشیاں جسمانی خوشیوں کے اندر محدود ہیں. اس دنیا وہ دنیا ہر لحاظ سے بہتر ہے، طولانی بھی ہے، شدید بھی ہے، رنج بھی انتہائی شدید ہے اور اس کی خوشی بھی انتہائی شدید ہے. وہ دنیا کیسے بن رہی ہے؟ یہاں پہ بن رہی ہے. کتنی تفصیلات ہیں اس دنیا کے اندر؟ مثلا ہماری اس دنیا میں کتنی تفصیلات ہیں؟ مثلا میں ایک اپنے آپ کو لے لوں تو میرے وجود سے متعلقہ تفصیلات کتنی ہیں؟ مثلا میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ہمسایوں کے ساتھ ہوں، میرا ایک گھر ہے، ایک محلہ ہے، ایک شہر ہے، اس کے جو اطراف میں میرے لوگ ہیں وہ کچھ انسان ہیں اور کچھ جانور ہیں، میرے پاس طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے. بالکل یہی شباہت میں اور اس سے کہیں بڑھ کر وہ دنیا ہے. مثلا اس دنیا میں فرض فرمائیے میرے اطراف میں ایک یا دو سانپ ہو سکتے ہیں، فرض کریں ایک آدمی کے اوپر 10 سانپ نے اکٹھا حملہ کیا ہے، 10 سانپ ہو گئے، کتنے سانپ ایک ساتھ حملہ کر سکتے ہیں؟ 40, 50, 100، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس دنیا کی کوئی حد نہیں ہے. مثلا اگر ایک انسان نے 1000 سانپ خلق کر دیے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں، تو یہ 1000 ایک ساتھ اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس دنیا کے اندر اگر ایک انسان کو ایک اژدہا ایک دفعہ نگل لے، ایک ہی دفعہ نگل سکتا ہے، اس دنیا میں ایسا نہیں ہے. مثلا اس دنیا کے اندر اگر اس کے سر پر ایک دفعہ کوئی لوہے سے ضرب مارے، چاہے وہ لوہا کتنا ہی کھولتا ہوا کیوں نہ ہو، ایک دفعہ ضرب لگنی اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اس دنیا کے اندر کتنے اعمال ایسے ہیں جن کے نتیجے میں ایک ضرب لگے گی، جسم آدھا دو حصوں میں تقسیم ہوگا، پھر دوبارہ جڑے گا، پھر ضرب لگے گی، پھر تقسیم ہوگا، اور یہ عمل ہزاروں دفعہ ہوتا رہے گا. اس دنیا میں اتنی طاقت ہے. پس وہ دنیا طولانی ہے، شدید ہے، محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. جتنا کچھ بھی ہے ہمارا خلق کیا ہوا، جتنا کچھ بھی ہے ہمارا خلق کیا ہوا، ہمارا بنایا ہوا ہے. خود ہم اپنے آپ کو بھی خود بنائیں گے، اپنے آپ کو بھی خود بنائیں گے. اچھا، یہ چیپٹر بہت تکلیف دہ ہے اگر انسان سوچے، اور اگر اس کی حقیقت کو سمجھ لے تو بہت خوبصورت ہے یہ چیپٹر، انتہائی قابل توجہ ہے. اچھا، جس نے پہلے نہ سنا ہو وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا یہ کہانی ہے کیا؟ کیا سوچے گا؟ کہے گا کیا یہ کہانی ہے؟ ذرا سوچیے، ایک کافر کے سامنے آپ جنت بتا رہے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہانی ہے. لیکن اگر آپ قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھیں گے، آپ کا دل شاید تھوڑا سا مطمئن ہو جائے کہ نہیں، قرآن نے کہا ہے تو ہے. اب یہ جتنی تفصیلات ہیں یہ خاندان اہل بیت نے بھرپور تفصیل کے ساتھ روایات کے اندر بیان کی ہیں، بھرپور تفصیلات کے ساتھ ان تمام، اچھا خود دکھائی بھی ہیں. جنہوں نے ان کے کہے پہ عمل کیا ہے انہوں نے دیکھا بھی ہے. مثلا ہم اور آپ اس روایت کو کتنا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام نے ایک موقع پہ جب کسی نے کہا کتنے حاجی زیادہ ہیں، امام نے فرمایا حاجی کم ہیں، رونے والے زیادہ ہیں. اور اس نے دیکھا تو دیکھا کہ میدان جانوروں سے بھرا ہوا ہے. یہ کون سے جانور ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے انسان تھے یہ، پھر جانور ہوئے. اور جب امام نے پھر دوبارہ مثال کے طور پر اس شخص کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا تو اس نے پھر انسان دیکھے. وہ جانور خدا نہ کرے نعوذ باللہ، کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام نے اس کی نظروں کو دھوکہ دیا؟ امام کسی نظروں کو دھوکہ کیوں دیں گے؟ امام دھوکہ نہیں دیتے، امام حقیقت کشف کرتے ہیں، وہ دھوکہ کیوں دیں گے؟ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس نے جو جانور دیکھے وہ حقیقت تھی، اور اب یہ جو انسان دیکھ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، پھر ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں یا حقیقت؟ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں، ہم حقیقت نہیں دیکھ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت پتہ ہے تمہیں برزخ میں نظر آ جائے گی، چاہے یہاں دیکھنے کے قابل ہو چاہے دیکھنے کے قابل نہیں. اچھا کیا کوئی راستہ ہے کہ کوئی یہاں بھی دیکھ لے؟ کہتے ہیں ہاں ہے، طریقہ کار بیان کیا ہوا ہے، اس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، اس راستے کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس. بس یہ راستہ بہت عجیب راستہ ہے، اگر کوئی اس راستے کے اوپر مہارت حاصل کر کے آگے بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ ان تمام چیزوں کو کشف کرنا شروع کر دے گا. اچھا آپ کہیں گے کہ اگر کشف کر بھی لے گا تو جادوگری ہو گئی، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی اسے نظر آئیں گی. نہیں، نظر آنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، یہ اپنے اعمال میں انتہائی شدید ہو جائے گا، خدا کے لیے کام کرے گا. کیوں؟ اس کو اپنے اعمال کے اثرات نظر آ رہے ہیں. مثلا ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، فرض فرمائیں میرے سامنے ایک غلط لذت کا امکان ہے، ایک غلط لذت کا امکان ہے، اس غلط لذت کو حاصل کرنے میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میں نے اس غلط لذت کو حاصل کر بھی لیا. جب قیامت کے دن برزخ کے میدان، برزخ کی دنیا میں جاؤں گا تو اس غلط لذت کا ایک بہت وحشتناک نتیجہ مجھے نظر آئے گا. اس لذت کو حاصل کرنے سے دو سیکنڈ پہلے اگر وہ نتیجہ دیکھ پاتا پھر کیا وہ گناہ کرتا نا؟ آپ تشبیہات پہ غور کیوں نہیں فرما رہے؟ مثلا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل بیت مبالغہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ، جبکہ وہ مبالغہ نہیں کرتے. قرآن کریم مبالغہ کرے گا؟ وہ مبالغہ رہے کیوں کرے گا؟ آپ نے مولا کائنات کا ایک جملہ سنا ہوگا، فرمایا کہ کسی نے پیسہ کچھ لا کے رکھا، کوئی ٹوکرا سا تھا کچھ لا کے رکھا، مولا نے پوچھا کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے. فرمایا میرے لیے کیوں ہے، یہ ہے یا وہ ہے؟ فرمایا نہ یہ ہے، کہنے لگا نہ یہ ہے نہ وہ ہے. حرکت کیا کر رہا ہے؟ امام کے سامنے کچھ چیز رکھ رہا ہے تاکہ اپنا کام نکلوائے. امام نے فرمایا کہ وہ جو میرے سامنے لے کر آیا تھا مجھے ایسا غلیظ لگا، جیسے امام نے جو تشبیہ دی اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا جیسے کسی سانپ کے تھوک میں لپٹا ہوا اس کا کوئی شکار پڑا ہو. مثلا سانپ کیا شکار کرتا ہے؟ مثلا سانپ کوئی مینڈک کھاتا ہے، وہ جو مینڈک کو شکار کرتا ہے تو پہلے اس کے اوپر تھوک پھینکتا ہے تو سانپ مر جاتا ہے، پھر اس تھوک کو، اس شکار کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، منہ میں لینے کے بعد اس کو تھوک کے اندر لپیٹ لیتا ہے، اتنا تھوک کے اندر لپیٹتا ہے کہ اس کی جتنی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ سانپ کے لچکدار جسم میں سے نگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا رشوت کا مال میرے نزدیک سانپ کے منہ میں لتھڑے ہوئے، اس کے تھوک میں لپٹے ہوئے اس کے مردہ شکار کی شبیہ تھا. اگر میرے سامنے کوئی رشوت کا مال اس صورت میں رکھا ہو کہ وہ کوئی مردہ مینڈک ہو جو کسی سانپ کے تھوک میں لپٹا ہوا ہو، میں اسے کھاؤں گا. اب کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو اس حالت میں نہیں دیکھا. اگر مولا کی دی ہوئی بصیرت سے میں فائدہ اٹھاتا اور میں بھی وہ دیکھ لیتا جو مولا دکھانا چاہ رہے تھے تو کیا کبھی حرام کو ہاتھ لگاتا میں؟ کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں تھا. کون بے وقوف اس چیز کو اٹھا کے کھائے گا؟ ابھی کتنی آسانی سے رشوت کھائی جا رہی ہے، کتنی آسانی سے حرام کھایا جا رہا ہے. کیوں کھایا جا رہا ہے؟ دھوکے بازی بھی ہو رہی ہے، فریب بھی ہو رہا ہے، مکاری بھی ہو رہی ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے. باہر والے لوگ بھی کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. کبھی یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ سبھی کر رہے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے، جیسے خدا ختم ہو گیا ہے، اس کی رضاکیت تو ہے نہیں، نعوذ باللہ تعالی، وہ ہمیں نہیں سنبھالے گا. تو یہ غلیظ چیز کھانے کو تیار ہیں ہم لوگ. اگر کسی کو نظر آ جائے کہ آگے کیا ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اعمال خوبصورت ہو جائیں گے. مثلا ابھی پھر وہی کل والی بات کہوں گا، مثلا کسی نے فجر کی نماز قضا کی، اٹھتا ہے تو احساس کرتا ہے میں نے کچھ کھویا ہے نہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پہ شرمندگی کا بھی احساس کرتے ہیں جو ہر روز نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ کچھ ہوا ہے. اچھا فرض کیجئے اگر ایسا ہوتا کہ یہ جس دن نماز قضا کرتا آدھی انگلی کٹ جاتی پھر قضا کرتا؟ ابھی کیوں نہیں احساس کر رہا کہ اس کی روح پہ کیا زخم لگا؟ یہ لوگ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں آگے. یہ جو برزخ کی زندگی ہے یہ قابل مشاہدہ ہے, نا قابل مشاہدہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. نہ صرف برزخ کی زندگی قابل مشاہدہ ہے بلکہ ان لوگوں کے نزدیک بہت کچھ قابل مشاہدہ ہے. کم از کم چیز برزخ ہے, کم از کم چیز جس کو یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں برزخ ہے. کبھی خواب میں دیکھتے ہیں, کبھی جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں, اپنی کتابوں کے اندر بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, جو ان کے شاگرد دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں. درود بھیجے گا محمد والے, کل میں نے شاید تذکرہ نہ کیا ہو کل یا پرسوں, میں ذہن سے نکل رہا. ایک آدمی, چند عرفا ہیں بہت بڑے بزرگ عرفا جو گزشتہ 150-200 سال کے اندر گزرے ہیں, اور یہ سلسلہ بہت مبارک سلسلہ تھا. اس سلسلے کے اندر جو ہیں وہ تیسری نسل میں امام خمینی قرار پائے تھے, اس سلسلے عرفا کی تیسری نسل میں. اچھا ان سے پہلے والوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ان سے پہلے بھی کچھ رہے ہیں جن کا ہمیں نہیں معلوم. تیسری نسل امام خمینی قرار پا رہے تھے. مثلا امام خمینی تھے, ان کے جو براہ راست استاد تھے وہ دو افراد تھے, ایک آغا جواد ملکی تبریزی نام کر کے تھے اور ایک آغا شاہ آبادی نام کر کے تھے. اگر امام خمینی کبھی کہتے تھے ہمارے استاد تو معمولاً شاہ آبادی مراد ہے, اور اگر کبھی مثلا نام لینا ہو تو آغا جواد ملکی تبریزی کا نام لیتے تھے. یہ ان کے استاد تھے. ان دونوں کے ان کے پیچھے یعنی استاد جواد ملکی تبریزی کے پیچھے ایک اور استاد تھے, ان کا نام تھا مرزا حسین کھلی حمدانی. میں معمولاً آج کل ان لوگوں کا نام کثرت سے لے رہا ہوں کیونکہ لگتا ہے جیسے ان کے نام لینے میں بھی کوئی برکت ہے. کبھی کوئی واقعہ عرض کروں گا. آغا مرزا حسین کھلی حمدانی کے دو بڑے شاگرد نکلے ہیں, ایک آغا جواد ملکی تبریزی جن کے شاگرد امام خمینی قرار پائے, اور اس طرف سے آغا مرزا حسین کھلی حمدانی کے ایک اور بہت بڑے شاگرد تھے سید احمد کربلائی نام کر کے. سید احمد کربلائی کے ایک شاگرد تھے علی قاضی طباطبائی, اور علی قاضی طباطبائی کے دو شاگرد ہماری نسل کے اندر موجود, یعنی ایک آیت اللہ تقی بہجت اور دوسرے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی تھی. آغا طباطبائی کا انتقال ہو چکا ہے, آغا تقی بہجت اس وقت تشریف فرمائے, 90 سال سے اوپر زندگی تھی. بس یہ سلسلہ عرفا آغا حسین کھلی حمدانی سے شروع ہوا ہے, ان سے پچھلے کا ہمیں نہیں معلوم. ان کے استاد کون تھے, نام لکھا ہوا ہے, آگے کچھ نہیں پتا کیا تھے وہ, کیا تصنیف تھی, کیا ان کی طریقہ کار تھا. اس سلسلے عرفا نے بہت کمالات کیے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے اس وقت جتنی بھی روحانیت اور معنویت ہمیں نظر آ رہی ہے سب کے سب اس دو سلسلے استاد کی مرہون منت نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے اہل بیت کی خدمت کی, شاگردی کی, اور اس شاگردی سے یہ سب کچھ حاصل کیا جس کو میں اور آپ اس وقت موجودہ زندگی کے اندر عمل میں دیکھ رہے ہیں. اور تقریباً سب لوگ معتقد ہیں کہ اس وقت سر فہرست آغا تقی بہجت قرار پاتے ہیں اس مارکے کے اندر. آغا جواد ملکی تبریزی ان کے ایک شاگرد نے واقعہ لکھا ہے. مثلا یہ لوگ کیسے دیکھتے تھے ان چیزوں کو, اس طرح سے لکھا کہ میں ایک دفعہ رات کو سوتے ہوئے ایک آواز سنی میں نے اپنے کسی دوست کے چیخنے چلانے کی آواز. تو کہیں گے کہ میں اپنے کمرے سے نکلا اور دیکھا کہ جیسے ہی کمرے سے نکل کے صحن میں آیا تو دو کمرے کا گھر یا تین کمرے کا گھر تھا اور صحن چھوٹا سا تھا. دیکھا میرا صحن بہت بڑا ہو گیا, جیسے حرم کا صحن ہوتا ہے جس کے اطراف میں کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہیں گے بہت بڑا صحن ہو گیا اور کمرے بنے ہوئے تھے, اور ایک کمرے میں سے وہ چیخنے کی آواز آ رہی تھی جو ایسا لگا جیسے میرے کسی دوست کے چیخنے کی آواز ہے. تو کہنے کہ میں اس کمرے پہ گیا, اس کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر یہ تھا کہ جو میرا دوست ہے اس کا آدھا دھڑ نیچے چکی میں پس رہا ہے, اور اوپر والے آدھے دھڑ کے اوپر کوئی عجیب و غریب خلقت کھڑی ہے, اس کے سر پہ لوہے سے مار رہا ہے اور اس کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر کچھ نکال رہا, اور وہ چلا رہا ہے نہیں, اور میں بھی جواب میں چلا کے کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دے. نہ وہ مارنے والا سنتا ہے نہ وہ پٹنے والا سنتا ہے. کہتے ہیں میں چلا چلا کے تھک جاتا ہوں, اپنے کمرے میں واپس آتا ہوں, آوازیں ایسی آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے, آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا اپنے استاد کے پاس آیا, آغا جواد ملکی تبریزی کے پاس, ان سے کہا کہ آغا یہ کیا میں نے دیکھا, یہ جو کچھ مجھے نظر آیا یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ مبارک ہو تم اہل کشف ہو گئے ہو, مکاشفہ ہوا تمہارے لیے. کہیں مکاشفہ کیا ہے؟ کہنے کی جو تم نے دوست دیکھا ہے کل رات اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اس مصیبت کے ساتھ, اس کے اعمال کی برزخی زندگی شروع ہو گئی, یہ اس کے اعمال ہیں. جس نے یہ موت دیکھی ہو وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرے خیال میں اس کی زندگی میں پھر اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی اس کے سوا کہ اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے تیار کرے. مثلا پھر وہ اس دنیا کے سکوں اور اس کی لذتوں کے پیچھے بھاگے گا؟ کیوں بھاگے گا؟ جو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لے گا, مثلا وہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جس نے نماز قضا کی اس کے ساتھ کیا ہوا, خیر میں موضوع کو بار بار نہ لکھا ہوں, بس اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ فجر سے پہلے کھڑے ہو کر عبادتوں کے نتیجے میں کیا ملتا ہے, دولت میں سے نہیں, قرب خدا میں سے, اللہ کی عنایات میں سے, اہل بیت کے نزدیک مقام میں سے, کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر ایک دفعہ اس کو احساس ہو جائے, ابھی آگے کی بات نہ کروں, ابھی صرف اتنا سوچیں, اگر ایک آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں ایک مہینے فجر سے پہلے اٹھ کر عبادات کروں, ایک مہینے کے بعد برزخ کا ایک لمحہ دیکھنے کو مل جائے گا, ایک مہینے عبادتیں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اچھا اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ فنا عمل 40 دن کر لوں تو میں برزخ کی زندگی کو روزانہ دیکھ سکتا ہوں, کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اچھا جتنا برزخ کو دیکھتا جائے گا اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا, اعمال بھی بڑھتے چلے جائیں گے, اور اگر کوئی اس کو سمجھانے والا مل گیا کہ یہ کام کرو تو تم برزخ کا یہ سٹیج بھی دیکھ لو گے, پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ جو استاد کہتا رہے گا وہ کرتا چلا جائے گا, اور ہم لوگ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیسے اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, ہم سے تو فجر کی نماز میں بھی نہیں اٹھا جاتا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے. ہم لوگ سنتے ہیں فجر کی نماز پڑھنا اچھا ہے تو سوچتے ہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں, نیند قربان کریں یا نہیں کریں, یہ نہیں سنتے کہ اچھا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے, پھر کرتے ہی کرتے ہیں. یہ صلاحیت کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم بھی پہلے مرحلے میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں, دوسرے مرحلے میں مثلا اپنی برزخ کو بنانا شروع کر دیں. ابھی تو نہیں معلوم کتنی بگڑی ہوئی ہے, ہمیں نہیں معلوم, دیکھے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کتنی بگڑی ہوئی ہے, دیکھا ہی نہیں ہے. بس ہمارے پاس دو راستے تھے, یا تو ہم اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ ہم اپنی برزخ دیکھیں پھر اس کو سنواریں, یا کوئی ہمیں برزخ دکھا دے, دیکھ کر بتا دے کہ دیکھو بھائی تمہاری برزخ یہ ہے, اب تم نے جو سنبھلنا ہے سنبھل جاؤ. تیسرا راستہ ایک اور بھی ہے, وہ یہ کہ روایات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے جیسے کی برزخ کیا ہوگی. اب دیکھیں ہم میں یہ طاقت نہیں ہے, اتنے خوبصورت ہم نہیں ہیں, اتنی ہماری چشم بصیرت نہیں کھلی کہ ہم برزخ دیکھتے, ہماری آنکھیں صرف مادی آنکھیں یہ دیکھتی ہیں, آگے پیچھے کا کچھ نہیں دیکھتے, یہ ہماری برزخ کی آنکھیں ہماری بند ہوئی ہیں, خود دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی دکھائے گا بھی نہیں, یہ طریقہ کار نہیں ہے. علماء کا طریقہ کار بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو دکھاتے, پھر کوئی نہیں دکھاتا, کوئی بتا دے یہ بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں امتحان کا حصہ یہ ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے, امتحان کا حصہ یہ. مثلا کوئی شاگرد ان کے پاس آ کر کہے کہ آوا میری برزخ کیسی ہے مجھے بتا دیں, جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو بتائے گا نہیں. ہم جیسوں کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف ایک راستہ ہے, روایات کو دیکھیں, روایات کی روشنی میں قانون دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری برزخ کیسی ہے. یہ راستہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس اب ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو ہم کہیں برزخ کا چیپٹر ہمارے لیے دلچسپی کا سبب نہیں ہے, اگر برزخ کا چیپٹر دلچسپی کا سبب نہیں ہے اپنی زندگی میں مشغول رہیے, جو کرنا ہے کرتے رہیے. اگر کہتے نہیں برزخ اہم ہے, کیوں اہم ہے؟ لاکھوں سال کی ہے, شدید بھی ہے. اگر اہم ہے وہ سارے راستے تھے, دیکھو یا دکھا دیے جاؤ یا بتا دیے جاؤ، تینوں ناممکن. صرف ایک راستہ کھلا ہے، علم حاصل کرو. اچھا اگر علم حاصل کریں گے تو ایک امکان ہے، اگر روایات کے ذریعے سے اس بات کا علم حاصل کر لیا کہ برزخ کیا ہے، پھر ایک امکان ہے. وہ کیا؟ شاید اتنی عقل آ جائے کہ ہم اچھا بننا شروع کر دیں، اور اچھا بننے کے نتیجے میں خود دیکھنے کے قابل بن جائیں. یہ امکان سب کے لیے ہے، سب کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو خوبصورت کریں، پاک و پاکیزہ کریں، تزکیہ نفس کریں، تہذیب نفس کریں، تو اسے دیکھنے کے قابل ہو جائیں. اچھا دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے. مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ عبادتیں جادو کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی کالا جادو سیکھ کے جادو دکھاتا ہے، ایک آدمی عبادتیں کر کے جادو دکھاتا ہے. جادو کیا دکھاتا ہے؟ لوگوں سے کہتا ہے میں تمہیں فلاں تعویذ دوں گا، اس سے تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے گی، مثلا پیسے بھی مانگے گا. اس نے عبادت کو استعمال کیا کس چیز کے لیے؟ جادو دکھانے کے لیے. یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ جادو کا دوسرا راستہ ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. اصل تزکیہ نفس کے راستے میں دوسروں کو بتانا زہر ہے، جتنا بتائیں گے آپ محروم ہوتے چلے جائیں گے. بس تزکیہ نفس کرنے والا کوئی اتنی حماقت نہیں کرے گا کہ وہ بتائے میں نے کیا دیکھا ہے. مرنے کے بعد شاید کوئی نکلا زندگی میں کبھی نہیں بتائے گا اس بات کو، کیونکہ وہ جانتا ہے جیسے ہی بتاؤں گا جو دیکھا اس سے محروم ہو جاؤں گا. اب تک جو کچھ نظر بھی آیا تھا تو آئندہ سے کچھ نظر نہیں آئے گا، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کرے گا. البتہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ نے صحیح دیکھا ہے یا شیطان نے دکھایا ہے. شیطان بہت ماہر ہے، برزخی دنیا کے اندر تصرفات کر کے آپ کو کچھ اور دکھا دے، یہ شیطان کا مارکا بہت ممکن ہے. ایک بہت بڑا عارف چھٹے امام کے پاس آتا ہے، درود بھیجا، کبھی بھی کسی کو جانا ہو کسی بھی مجبوری غیر مجبوری کے تحت، ہمیں کبھی برا نہیں لگے گا. کبھی بھی کسی بزرگ کو جانا ہو، کسی بھی دوسرے کو جانا ہو، کسی بھی مجبوری غیر مجبوری کے تحت، کبھی برا نہیں لگے گا. مطمئن رہیے کسی کے جانے سے ہمیں کبھی برا نہیں لگے گا. ایک آدمی آتا ہے بہت بڑا عارف سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، امام کے پاس آتا ہے. اپنے عرفان وغیرہ اس کا مشہور تھا. امام نے پوچھا تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہنے لگا عرش دیکھتا ہوں. فرمایا غور سے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے. کہنے لگا مجھے عرش دکھائی دیا ہے. امام فرماتے ہیں یہ شیطان کا عرش ہے، خدا کے عرش سے دور ہو. عرش دیکھنے والا بھی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، سمجھ کیا رہا ہے عرش خدا ہے، جبکہ کس کا عرش تھا؟ وہ شیطان کا عرش تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، قرآن کریم نے لکھا خدا کا عرش پانی کے اوپر ہے. کہتا ہے میں نے پانی کے اوپر عرش دیکھا ہے. امام فرماتے ہیں یہ جو تم نے دیکھا ہے شیطان کا بنایا ہوا عرش ہے، جو اس نے بھی پانی کے اوپر بنایا ہوا. کیوں بنایا اس نے؟ تم جیسوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو بغیر امامت کے آگے بڑھتے ہیں. یہ راستہ اتنا سخت ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھی آپ نے سمجھے مکاشفہ ہو گیا، کیا پتا شیطان نے دکھایا آپ کیسے، کیا گارنٹی کہ صحیح دیکھا؟ اچھا ابھی دیکھنے کی داستان کہاں ہے؟ ابھی تو اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے، ابھی کہاں ہی داستان ہے. بس یہ جو ہم لوگ کیا ہر روز کہتے ہیں نا میں نے آج یہ دیکھا، میں نے آج وہ دیکھا، تعجب واقعہ. جو عرفا ہیں وہ برسوں اپنے نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں تاکہ خدا ایک حقیقت کشف کرے. ہمارے یہاں ہر دوسرا تیسرا آدمی کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، بس وہ کہیں اسی کی طرح نہ ہو جائے کہ جو عرش شیطان دیکھ رہا ہے اور وہ بھی پانی کے اوپر دیکھ رہا ہے. اچھا اب آتے ہیں روایات کے زمینے میں. روایات برزخ کی زندگی کے قانون کیا بیان کر رہی ہیں؟ سادہ سے سادہ سی باتیں. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب ہے عروج السعادہ ملا احمد نراقی کی. پڑھنے کی نہیں ہے، عمل کی ہے. یعنی اگر صرف پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے مصیبت میں اضافہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن اس پر سوال بڑھ جائے گا کہ تم تو جانتے تھے تم نے عمل کیوں نہیں کیا. جو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے پڑھنے کے لیے نہ پڑھے، عمل کے لیے پڑھے. ایک صفحہ پڑھیں عمل کریں. اس کتاب کے اندر لکھا ہے قوانین کیا ہیں اس کے. مثلا میں برزخ کی زندگی میں یقیناً ابھی سے ہوں، دکھائی نہیں دے رہی، ابھی سے ہوں دکھائی نہیں دیتی. مثلا کبھی آپ نے سوچا ہوگا ایسا ہوگا بیٹھے بیٹھے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے، یہ ممکن ہے کوئی بیماری ہو شوگر وغیرہ کی وجہ سے ہو، لیکن عین ممکن ہے برزخ کا کوئی معاملہ ہو، اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے، اس سے اس کا برزخی وجود مصیبت میں آیا ہوا ہے اور اس کے دل کے اوپر غم طاری ہوا ہے اس بات کی نشانی پر کہ تم اپنے برزخی وجود کو عذاب میں ڈال چکے ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں ممکن ہے شوگر کا معاملہ ہو، ممکن ہے کوئی جسمانی کمزوری لاحق ہو رہی ہو۔ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے خوش ہوتا ہے، کیوں خوش ہوتا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ممکن ہے مثال کے طور پر کوئی حرام کر کے خوش ہو رہا ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے اس نے کوئی اچھا کام انجام دیا جس کی وجہ سے اس کی برزخی وجود میں کوئی بہتری آئی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ یہ جو آغاز اللہ جواد ملکی تبریزی تھے، ان کے دو واقعات عرض کرتا چلوں۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ نکلا، وہ ایک جگہ پہ گئے مدرسہ فیضیہ، خود میں اپنے مدرسہ فیضیہ دیکھا ہوا، مدرسہ فیضیہ کے ایک کمرے میں گئے، وہاں ایک طالب علم تھا، اس سے ملنے کے لیے استاد ایک شاگرد کے پاس آئے ملنے کے لیے، تھوڑی دیر بیٹھے، حال احوال پوچھا اس کا، کوئی خاص بات نہیں کی، کمرے سے باہر آ گئے۔ جب وہ کمرے سے باہر آئے تو جو شاگرد ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ استاد سمجھ میں نہیں آیا آپ ان کے پاس کیوں آئے، مثلا یہ شاگرد ہے آپ کے، شام کو تو انہوں نے درس میں آنا ہی تھا، خود آپ خاص کر کیوں آئے یہاں پر؟ کہا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو میں نے احساس کیا کہ خدا متعال کی طرف سے کچھ رحمتیں مجھے مل رہی ہیں، میں نے غور کیا کہ یہ رحمتیں کیوں مل رہی ہیں، تو دیکھا کہ یہ آدمی نماز شب میں کھڑے ہو کر میرے لیے دعائیں کر رہا تھا، اب میں آیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ہمیں کیا معلوم ہماری برسلی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، نہ غم کو جانتے ہیں نہ خوشی کو جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جب بھی آپ خوش ہوں کہیں برزخ سے کچھ ہوا، کیا معلوم جب بھی غم ہو آپ کہیں برزخ سے کوئی غم آیا، نہیں یہ بھی نہیں معلوم، ممکن ہے میں نے کہا جسمانی تبدیلی ہو رہی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، یہ سب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ ہے، یہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کاموں کے بہت ماہر تھے، ان کی مہارت بہت زیادہ تھی اس معاملے کے اندر، اور مرنے کے بعد بھی خیال رکھنے والے آدمی تھے، مرنے کے بعد بھی خیال رکھنے والے تھے۔ ان کے ایک عاشق چاہنے والے آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کچھ بہت ساری کتابیں ہیں، کچھ اردو میں شاید ایک آدھ ترجمہ ہوئی ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں جب ان حسن زادہ عاملی کے قوم میں تشریف لانے سے پہلے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا انتقال ہو چکا تھا، حسن زادہ عاملی نے اگر جواد تبریزی کی ملکی تبریزی کی ایک کتاب پڑھی تھی لقاء اللہ، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہوا، کہنے کہ جب میں نے وہ کتاب پڑھی تھی تو میں مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ کس پائے کی شخصیت ہیں، کتاب پڑھنے کے بعد اور منتقد ہو گیا۔ ایک دفعہ قم میں کہیں جا رہے تھے، کسی سے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں پر ہے، کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم قم میں ہی ہے، کہ نہیں قم میں مجھے نہیں پتا تھا، کہنے لگا ہاں ہے فلاں قبرستان میں، حرم کے بالکل سامنے قبرستان ہوتا تھا، اب اس کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، وہاں پہ مارکیٹ ہے اور روڈ ہے، ہمارے زمانے میں بھی تھا وہاں پر، اسے 10 سال یعنی 11 سال پہلے بھی تھا، 12-13 سال پہلے، اس قبرستان کے اندر بڑے بڑے علماء اور راویوں کی قبریں تھیں، ان کی قبر بھی وہیں پر تھی، کہ تمہیں نہیں معلوم اس قبرستان کے اندر ہے فلاں کی قبر کے برابر میں، بظاہر ابن بابوئے ایک اور عالم گزرے تھے ان کی قبر کے برابر میں۔ کہنے لگے میں اسی وقت اس سے خدا حافظ کر کے فوراً قبرستان کے اندر گیا ان کی قبر دیکھنے کے لیے، تو کہنے کہ بابا بھائی کی قبر مل گئی، اس نے کہا تھا برابر میں ہے، پوچھنا بھول گیا کہ برابر میں کس طرف ہے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، کس سمت، تو ساری قبریں دیکھنا شروع کر دی کہ کہیں تو ہوگی، تو قدموں کے اوپر کہیں نام لکھے تھے کہیں نہیں لکھے تھے، نہیں ملی۔ جب نہیں ملی تو میں قبرستان کے اندر ڈھونڈنا شروع کر دیا، اتنا ڈھونڈا کہ مغرب ہونے لگی، اس موقع پہ قبرستان بند کر دیتے تھے، اس قبرستان کو مغرب پہ بند کر دیا کرتے تھے۔ کہنے کہ میں وہاں سے نکلنے لگا تو اچانک دروازے سے ایک آدمی اندر آئے اور کہنے کہ حسن زادہ عاملی جواد ملکی تبریزی کی قبر وہاں ہے، کہنے ٹھیک ہے کہاں پر ہے، انہوں نے بتایا کہ دیکھو قبر یہاں پر ہے، میں نے قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا شروع کی، جب فاتحہ پڑھنے لگے تو اچانک ان کو یاد آیا کہ آنے والے نے میرا نام بھی لیا ہے اور یہ بھی بتایا قبر کہاں پر ہے، اس کو کیسے پتا میرا نام کیا ہے اور ان کو کیسے پتا میں قبر کس کی ڈھونڈ رہا ہوں۔ دیکھا کہ میں جتنی دیر میں اس بات پہ توجہ کی تو وہ دوسرے دروازے سے باہر جا رہے تھے، انہوں نے پکار کر کہا کہ آقا آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا میں کس کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے آدھی گردن موڑ کر یہ کہا کہ ہم اپنے گاہک بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، ہم اپنے گاہک اچھی طرح پہچانتے ہیں، سمجھے مرنے کے بعد جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ مرنے سے پہلے بھی جانتے تھے، ان کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک بس ان کی شخصیت کا عرض کرتا چلو، جب یہ مرے ہیں، یہ بات استاد فاطمی نیا ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، ایران کے اندر ابھی بھی ہیں، استاد فاطمی نیا سید ہیں. استاد فاطمی نیا نے ایک کتاب کے اندر ان کی شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے یہ جملہ لکھے، جملات لکھے، کہا کہ ایک دن مدرسہ فیضیہ میں ان کی زندگی کے آخری ایام میں مدرسہ فیضیہ میں طالب علم جاگے، تو تقریباً اس زمانے میں مدرسہ فیضیہ میں 250 کے قریب طالب علم تھے، خود اس میں لکھا ہے کہ 240-260 لگ بھگ 250 کے قریب طالب علم تھے. جتنے بھی طالب علم تھے سب نے ایک خواب دیکھا تھا. ایک دن طالب علم جاگے، دیکھا سب نے لائن سے 250 طالب علموں نے ایک خواب دیکھا ہے. وہ خواب کیا دیکھا ہے؟ ایک جنازہ جا رہا ہے اور ختمی مرتبہ آگے آگے جا رہا ہے. ڈھائی سو لوگوں نے ایک ساتھ ایک خواب دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، آگے آگے رسول خدا جا رہا ہے. جب یہ لوگ نکلے مدرسے سے اور تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھنے کہ تم نے بھی یہی دیکھا ہے، اور سب نے کہا کہ نہیں ہم نے بھی یہی دیکھا ہے، اسی وقت خبر آئی کہ جواد ملکی تبریزی کا جنازہ اٹھنے والا ہے. یہ اس پائی کی شخصیت ہے. ان لوگوں نے اتنی محنت کی اپنے نفس کے ساتھ. اب میں آ کر اس کم عقل کی کم عقلی پر تعجب کرتا ہوں جو انہیں گالیاں دیتا ہے. سوچتا ہوں اس کا کیا ہوگا، اسے کون سمجھائے گا، تم کیا کر رہے ہو، کس کی شان میں توہین کر رہے ہو، اہل بیت کی کن خادموں کے اوپر تم خاک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، جن سورجوں پہ تم خاک ڈال رہے ہو ان کی چمک کم نہیں ہوگی، تمہارے سر پہ مٹی آئے گی، ماخت ہو، تم زندہ درگور ہو جاؤ گے تم ان حرکتوں کو کر کر کے. ان کی شان میں کیا کمی آئے گی اگر 250 طالب علم ایک ساتھ ایک خواب دیکھیں کہ رسول خدا آگے چل رہے ہیں. اس شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اور آپ کہیں گے کہ جھوٹ ہو گیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں خواب کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں خواب کے اندر رسول خدا کی شبیہ شیطان نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا. عرش بنا سکتا ہے، مصنوعی زندگیاں بنا سکتا ہے، فرشتوں کی شبیہ مصنوعی بنا سکتا ہے، اہل بیت اور رسول خدا کی شبیہ نہیں بنا سکتا، خواب میں بھی نہیں بنا سکتا. 250 آدمی دیکھیں رسول خدا آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے زیر تربیت کچھ افراد تشکیل پائیں جنہوں نے دنیا کو اتنا بڑا معجزہ کر کے دکھایا ہے، اس کے سامنے چند قد کے بونے ان کے اوپر خاک ڈال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے؟ کیوں اپنی آخرت سے کھیل رہے ہیں؟ اب ہماری طرف بھی آ جائیں، ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے اب تک؟ مسلم جیسے آدمی نے جوانی سے، جب میں بالغ ہوا تو آیت اللہ خمینی کی تقلید سے شروع کیا، اب تک میں نے کیا سیکھا ہے؟ ان کے نام پہ نعرے لگائے، ان کی تقلید کی ہے، ان کی شخصیت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم صرف نام جانتے ہیں، ایک آیت اللہ خمینی آئے انقلاب کیا چلے گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. اب وقت ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمتیں کی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، یہ ان کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھے تھے. سجدان محترم، اپنا خیال کیجیے، اپنی زندگی کے اندر جس چیز کو آپ کم از کم عبادت جانتے ہیں اس پہ تو عمل کریں، باقی جو میں اور آپ نہیں جانتے اسے خدا سکھائے گا. اس جملے کو آیت اللہ بہجت بہت کہتے ہیں، اس کو کبھی بعد میں عرض کریں گے. اور آپ توسل کریں اہل بیت سے، آپ کے پاس وہ بہترین طریقہ ہے جو ان لوگوں نے سکھایا ہے. یہ بھی اپنے تمام شاگردوں سے یہی کہتے تھے کہ اہل بیت سے توسل کرو. جب کسی کو کوئی مصیبت پیش آتی تھی کہ مثلا وہ کہتا تھا کہ استاد میں اس راستے میں ہمت ہار رہا ہوں، عبادتوں کا حوصلہ نہیں ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر پا رہا، تو کہتے تھے تم توسل کرو، اہل بیت سے مانگو. ان میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو مثلا ہر روز کئی کئی دفعہ امام حسین سے راز و نیاز نہ کرتا ہو. سب سید و شہدا کے دسترخوان سے کھانے والے لوگ، سب سید و شہدا کی سرپرستی کے اندر چلنے والے لوگ. یہ طریقہ تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے دلوں میں سید الشہداء کا غم نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو کوئی اور سعادت ہمیں ملی ہو یا نہ ملی ہو, کم سے کم یہ تو ہمیں پتہ ہے. ہماری نہیں معلوم کوئی عبادت میں سچائی ہے یا نہیں ہے, ہماری عبادتیں جنتوں کے خوف لالچ میں کس چیز میں عادت میں ہیں کیا ہیں, لیکن کبھی نہ کبھی تو دل ڈوب کے سید الشہداء کو چاہتا ہے. اس موقع پہ سید الشہداء کو کیوں نہیں یاد کرتے, کیوں نہیں پکارتے سید الشہداء کو؟ مولا ہمیں نہیں معلوم ہماری برزخی زندگی کہاں پہنچی, وہ ہمیں سکھا دیتے, ہم سیکھ لیتے, ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا. ان سے بھی دنیا مانگتے تھے, اب وقت ہے ان سے آخرت مانگے, اب وقت ہے یہ تمام کمالات مانگے جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیے ہیں, ان سب لوگوں نے حاصل کیا سید الشہداء سے. آپ اور میرے سامنے بہت بڑا وسیلہ ہے, اور اگر سید الشہداء کی بات کی جائے تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اہل بیت اپنے بچوں کو بہت چاہتے تھے, کوئی شبہ نہیں. مثلاً رسول خدا سے شروع کر, رسول خدا سب کو چاہتے تھے لیکن جتنا بیوی کو چاہتے تھے اس سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے تھے, قطعی بات ہے. روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس, بلا شک و شبہ جب گھر سے باہر نکلنے لگتے تھے کہیں شہر سے باہر جانے کے لیے سب سے آخر میں بیوی سے ملنے آتے تھے, اور جب شہر کے اندر داخل ہوتے تھے سب سے پہلے بیوی کے گھر پہ آیا کرتے تھے, بیوی کو چاہتے تھے. لہذا دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں کہ جتنا رسول خدا بیوی کو چاہتے تھے اتنا کوئی نہیں چاہتے تھے. سب سے زیادہ جب بیوی کی نسل طاہرہ آگے بڑھی اور امام حسن امام حسین آئے تو رسول خدا سب سے زیادہ حسنین کو چاہتے تھے, بچوں کو چاہتے تھے, بچوں کو سر پہ بٹھاتے تھے, بچوں کو شانوں پہ بٹھاتے تھے, بچوں سے بچوں کی طرح بن کے کھیلا کرتے تھے. لہذا دیکھنے والے بعض اوقات تعجب کرتے تھے, کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں, اور رسول خدا حسنین کی عظمت کو بیان کرتے تھے, کہتے تھے یہ دیکھو یہ کتنی بڑی سوار قوم ہے, یہ دیکھو سید الشہداء ایسے. اب ذرا سوچیے گا سید الشہداء کس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو؟ سید الشہداء سب سے زیادہ اپنے بچوں کو چاہتے تھے, سید الشہداء حضرت اکبر کو بھی چاہتے تھے, حضرت قاسم کو بھی بہت چاہتے تھے, لیکن جتنی محبت بی بی سکینہ سے تھی نہیں معلوم کسی اور سے تھی. اگر کسی نے قیاس کرنا ہے قرینہ دیکھنا ہے ذرا سوچے امام حسین نے سکینہ کے ذریعے پیغام کیوں بھجوایا تھا, کسی اور کے ذریعے کیوں نہیں بھجوایا؟ بی بی سکینہ سے کیا کہا؟ کہا بی بی میرے شیعوں کو کہنا میں علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کے آیا تھا. سید الشہداء کیا کر رہے ہیں؟ ایک بچے سے کہہ رہے ہیں, بچی سے کہہ رہے ہیں میرے دوسرے بچے کا مسیح تو پڑھنا. سید الشہداء اپنے بچوں کو بہت چاہتے تھے, اب نہیں معلوم اس بچے کو زیادہ چاہتے تھے يعلم الذين تلموا ايام قلبي ينقلبوا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ ان کی تنہائیوں کا, اے پاک پروردگار, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے اعمال قلیل, ہمارے گناہ کثیر, اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان قلیل اعمال کو ہم سے قبول فرما. اے خدایا, جو ہمارے دلوں کے اندر حب اہل بیت, اے پاک پروردگار, جس میں عمل کی قلت, اے پاک پروردگار, تجھے اس حب اہل بیت کا واسطہ ہمارے اعمال کو اپنے راستے پر گامزن فرما. اے پاک پروردگار, تجھے اس حب اہل بیت کا واسطہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تو نے ان آنسوؤں کے لیے برکتوں کا وعدہ کیا. اے پاک پروردگار, ان آنسوؤں کے صدقے میں زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم میں سے کچھ لوگ یقیناً بہت پرخلوص ہوں گے, اے پاک پروردگار, تجھے ان پرخلوص لوگوں کا واسطہ, قلب امام وقت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا